مرشدنا و مولانا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی, نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی, روح میری سنبلو ریحان و سوسن ہو گئی, روح میری سنبلو ریحان و سوسن ہو گئی, نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی, جب سے میرے آب و گل میں درد دل شامل ہوا, جب سے میرے آب و گل میں درد دل شامل ہوا, ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی, ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی, کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر, کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر, ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی, کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر, ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی, ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں, ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں, ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی, ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی, نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے, نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے, روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی, روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی, مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی, مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی۔ یہ مقطع ہمارے پیارے شیخ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا، جب سے اختر رو کشے اغیار و بیگانہ ہوا، جب سے اختر رو کشے اغیار و بیگانہ ہوا، بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی، بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبلو ریحان و سوسن ہو گئی۔ یہ اشعار بھی ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ محی السنہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارا چاہیے، کون کہتا ہے کنارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے۔ حاصل ساحل مجھے طوفاں میں ہے، حاصل ساحل مجھے طوفاں میں ہے، حاصل ساحل مجھے طوفاں میں ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر، اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر، اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر، اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے، اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے، غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، دست بکشا جان بے زنبیل ماں، دست بکشا جان بے زنبیل ماں، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، یہ مقطع حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا، اختر خستہ او دور افتاد کو، اختر خستہ او دور افتاد کو، رحمت کا بلاوا چاہیے، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے۔
ماشاءاللہ کالف کاشی میاں نے خوب عمدہ اشعار سنائے خوب درد دل کے ساتھ. یہ مواعظ اختر سلسلہ مواعظ اختر کا 62 نمبر واز ہے. 62 نمبر واز 61 نمبر تک حضرت والا کی حیات میں تقسیم ہوئے تھے. یہ 62 نمبر واز ہے, چھپ کر آ گیا ہے, انشاءاللہ ایک دو دن میں تقسیم کے لیے دستیاب ہوگا. اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں, یہ چادر پیروں پہ میں نے ڈالی ہے تو ویسے اس کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن حضرت والا حضرت شیخ رب العظم شاہ محمد اختر صاحب, مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ان کی زندگی کے دن و رات کو دیکھنے کا موقع ملا تو ایک خاص بات حضرت والا کی جو تھی وہ شرم و حیا تھی. حضرت والا کو کبھی بغیر بنیان کے نہیں دیکھا, بھاری کرتے میں ہمیشہ آستین والی بنیان پہنا کرتے تھے. یہ صحت کے ایام کی بات کر رہا ہوں, آستین والی بنیان اور کرتا اتار کر کبھی صرف شلوار اور بنیان اگر تنہائی میں ہوتے تھے تو ٹھیک ہے, ورنہ کرتے کے ساتھ ہی رہتے تھے ہمیشہ. تو کمرے میں جس وقت بستر پر گدے پر لیٹنے کا ٹائم آتا تو کھڑے ہو کر کرتا نہیں اتارتے تھے, پہلے گدے پہ بیٹھ جاتے تھے, پیچھے سے دامن باہر کیا اور آگے سے تھوڑا ڈھیلا کر کے بیٹھے بیٹھے اتارا تاکہ حیا کے اس پہلو کے اوپر بھی حضرت کی نظر تھی کہ کسی کی نظر کہیں نامناسب جگہ پر نہ پڑے, حالانکہ بنیان بھی پہنی ہوتی تھی. تو اسی نقل حضرت شیخ کی رحمت اللہ علیہ کی نقل میں چادر ڈال لی. نقل ارشادات مرشد می کنم, نقل ارشادات مرشد می کنم کے نقل کی برکت سے بھی شاید ہو جائے وہی فیض عتم. ما قصہ سکندر و دارا نمی خاندیم الا حدیث یار کے تکرار می کنیم. تو یہ 62 نمبر واز ہے, انشاءاللہ دو چار دن میں تصحیح کے بعد دستیاب ہوگا تقسیم کے لیے, اسی میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ وہ عظیم الشان سلسلہ صدقہ جاریہ کا ہے جو آج مولانا جلیل احمد صاحب اخون بہاول نگر والے وہ بھی تعزیت کے لیے یہاں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے بھی یہی بات فرمائی کہ پوری امت پر جتنا احسان حضرت والا حضرت شاہ مولانا حکیم احمد اختر صاحب کا ہے, اگر ویسے تو اللہ جس سے چاہے کام لے لے, لیکن امت تک یہ حضرت کے فیوز اور برکات پہنچانے کا تمام ثواب صدقہ جاریہ جو ہے انشاءاللہ حضرت ہمارے حضرت والا شیخ احسانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تا قیامت ملتا رہے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں تنہا ہو گیا تھا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ایک مجمع کثیر ایک دوسرے کو تسلی دے رہا تھا, خانقاہ آباد تھی, اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آج بھی مجلس ویسے ہی ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے, لوگ ایک دوسرے کے غم کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے ملنے سے ویسے بھی غم ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان جب تشریف لائے تو صرف 2 سال ہی حیات رہے, 2.5 سال, اور اس دوران اتنا بڑا کوئی حلقہ نہیں ہوا کہ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت کے انتقال کے بعد گویا میں تنہا تھا اس غم کو اٹھانے کے لیے جو حضرت کو اپنے شیخ سے محبت تھی. اس وقت حضرت کے ساتھیوں میں غلام سرور ڈار صاحب لاہور کے اور حبیب الحسن خان شیروانی, یہ 2-4 احباب تھے. لیکن چونکہ حضرت کے دل میں جو چنگاری اور جو اللہ تعالی کی محبت اور درد دل کہ جس نے اپنے شیخ حضرت پھلپوری کو بھی رلا دیا تھا, اور حضرت نے فرمایا تھا کہ حکیم اختر بتاؤ آج تم کیا کھاؤ گے, تم نے میرا دل خوش کیا, تو اپنے گھر سے تہاری پکوا کے کھلائی تھی. وہ درد دل کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ میں اللہ سے 5-6 سال تک دعا کرتا رہا کہ اے اللہ کوئی جلا بھنا دل ایسا عطا فرما کہ جس کے سینے میں اپنی آگ منتقل کروں. تو بیانی وہی حالات جو حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی یہی دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ کوئی تو ایسا عطا فرما کہ تیری یہ امانت میں اس کو منتقل کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو ان کی خدمت میں بھیجا. بہرحال حضرت والا کی دعائیں قبول ہوئیں اور اچانک ایسے حالات ہوئے کہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کا خاندان، والد صاحب، والدین وغیرہ پاکستان ہجرت کر کے یہاں پہنچ گئے. تو حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے حضرت ہردوئی مولانا برار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہردوئی میں بیعت ہو گئے تھے، اور جب عرض کیا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں کراچی، تو مجھے بتائیے کہ دین کی حفاظت کے لیے میں کس کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بھی ہمارے، یوں سمجھ لیں، ہمارے تمام اکابر کا مسلمہ نصیحت اصول کہ دین کی حفاظت بغیر کسی کی صحبت کے ممکن نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں صحبت اہل اللہ کو فرض عین سمجھتا ہوں، اس کے بغیر دین کی حفاظت ممکن ہی نہیں. کہیں نہ کہیں آدمی نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہونے کا خطرہ رہتا. تو حضرت مولانا برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت ہی کا پتہ دیا تھا کہ تم، میرا ایک خلیفہ ہے کراچی میں، تمہیں ان سے امید ہے کہ فائدہ نفع زیادہ ہوگا، تم ان کی خدمت میں جایا کرنا. تو بہرحال وہ پتہ پوچھتے پوچھتے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو گویا کہ حضرت میر صاحب بھی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے شیخ کی مانگی ہوئی مراد تھے. آپ تو اندر ہی تشریف رکھتے ہیں. تو مانگی ہوئی مراد تھے، اور اللہ تعالی کو اس امانت کو امت پر احسان فرمانا تھا، لہذا اس وقت سے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر رہی کہ حضرت کی کوئی بات بھی محفوظ ہونے سے نہ رہ جائے، کیونکہ حضرت ہی سے سنا قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کر لو لکھ کے. تو اس زمانے میں تو کوئی ایسی سہولتیں بھی نہیں تھی. مولانا محمد احمد صاحب، حافظ صاحب آگے آ جائیے، ہے جگہ ہے بھائی. یہ خاص احباب ہیں ہمارے دونوں شیخین کے، اگر پیچھے کبھی بیٹھے ہو اگر، اور آگے آ جائیں ادھر ہے، تو ان کو ان کا حق ہے کہ ان کو مجلس میں نمایاں جگہ پر جگہ دی جائے. اور جو اپنا اشار کرے گا، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے یو سیرون اعلی انفسہم، کہ اشار کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بیان فرمائی صحابہ کی شان میں کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ جگہ دینے والا بھی محروم نہیں رہے گا، اس کو بھی انشاءاللہ بہت اجر و ثواب ملے گا. تو اس وقت سے حضرت والا کی باتوں کو پہلے لکھ لکھ کر جمع کرتے رہے، اور وہ مجموعے ملفوظات پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے 30-40-45 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب فرمائے تو وہ امت کے ہاتھوں میں بھی پہنچ گئے. پھر جب کیسٹ کا دور آیا تو پھر کوشش رہتی تھی حضرت میر صاحب کی کہ کوئی بات بھی کیسٹ میں آنے سے نہ رہ جائے. مختصر سے 5 منٹ کی بھی اگر کوئی گفتگو ہے تو اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، گھنٹے کا آواز ہے تو اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور بعض اوقات دیکھا کسی مسجد میں بیان ہے تو 2-2 کیسٹ لے کر جایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے بیان طویل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کیسٹ ختم ہو جائے اور بیان چل رہا ہو تو کوئی چیز ٹیپ ہونے سے نہ رہ جائے. تو جب میں حاضر ہوا تو میں یہ سوچا کرتا تھا اتنی کیسٹیں سینکڑوں جمع ہو گئیں، ان سے فائدہ تو کوئی اٹھا نہیں رہا، بس یہ جمع ہو جا رہی ہیں، نالائکی ہماری کہ یہ بس اسٹاک میں جمع ہو رہی ہیں. تو جب مجھے یاد ہے کہ حضرت میر صاحب نے فرمایا ان پہ نمبر لگا لو تاریخ کے حساب سے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوا کرے. تو جب نمبر لگانے شروع کیے ہیں تو 450 کے قریب تک نمبر ترتیب وار 1980 سے بیانات کا سلسلہ، صرف مقامی کراچی کے بیانات کا سلسلہ 480 تک شاید پہنچ گیا تھا. 1990-92 تک کی بات ہے. پھر تو جیسے جیسے کیسٹ بنتے گئے نمبر لگتے رہے اور 1000 کیسٹ صرف کراچی کے ہو گئے تھے جمع. تو ان 480 کیسٹ میں سے اس وقت تک صرف 6 واز چھپ کر آئے تھے. استغفار کے ثمرات پہلا نمبر, فضائل توبہ اور علاج الغضب, تعلق محلہ, علاج الغضب, علاج کبر اور تسلیم و رضا. تو یہ ساتواں واز جو ہے یہ خوشگوار ازدواجی زندگی, یہ اللہ کا شکر ہے میرے سامنے ہی ہوا تھا. حسینی صاحب ایک ہوا کرتے تھے جن کی فوٹو اسٹیٹ کی دکان تھی صدر میں, ان کی بیٹی کے نکاح کے موقع. لیکن اس میں بھی حضرت میر صاحب نے میرا حصہ نہیں لگنے دیا, کیسٹ سے بھی خود ہی لکھا اور آخر تک تمام مراحل خود ہی کی. اس کے بعد حقوق و نساء جو ہے وہ بھی ساؤتھ افریقہ کا ہے, تو انہوں نے سوچا کراچی جاؤں گا تو یہ پکڑ لے گا, تو وہیں سفر میں ہی خود ہی لکھ لیا. پھر آیا بدگمانی کا علاج, یہ اللہ کا شکر ہے حضرت والا نے فرمایا بھائی یہ تم لکھو. تو یہ پہلا آواز تھا جو کیسٹ سے لکھنے کی سعادت حاصل. بہرحال یہ وہ امت پر احسان عظیم ہے جو انشاءاللہ قیامت تک آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ 50-40 سال تقریباً ہو گئے, کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی گئی, بدل رہی ہیں, انشاءاللہ بدلتی رہیں گی. اور اب آخری عمر کے آخری حصے میں یہ ادارہ بھی, جس کا نام یہ رکھا ادارہ تالیفات اختریہ, یعنی وہ ادارہ جہاں سے میرے شیخ کی کتابیں چھپ چھپ کر تقسیم ہوں. تو جس وقت 8-10 واز چھپ کے آ گئے اور تقسیم بھی شروع ہو گئی, تو میں نے عرض کیا حضرت میر صاحب سے کہ حضرت یہ تو مواعظ کا سلسلہ چل پڑا تو کب تک مفت تقسیم کریں گے, کچھ نہ کچھ 5-10 روپے کوئی قیمت مقرر کر لیں تاکہ خرچہ تو نکلے. تو فرمایا نہیں, حضرت کی نیت یہ ہے ہی نہیں کہ اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ اسی طرح مفت تقسیم ہوتے رہیں گے اور سلسلہ نہیں رکے گا اور نہ کوئی پیسوں کی کمی ہوگی. کیونکہ حضرت فرمایا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے, انفق یا بلالا, اے بلال خوب خرچ کر, ولا تخف من زلزلال من زلزلال والکرامہ, ایسے کوئی لفظ ہے, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اے بلال خرچ کرنے میں تنگی نہ کر اور اللہ تعالی سے خوف مت کر ختم ہونے کا. حضرت فرماتے تھے کہ اگر 20 فٹ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے لیکن آگے سے دروازے بند ہیں تو ہوا نہیں گزرے گی, تھوڑی دیر تک ہوا محسوس ہوگی پھر کمرے میں ہی بھر جائے گی اور گزر نہیں ہوگا اور گرمی لگے گی, اور 1 انچ اگر جگہ ہے تو اس جگہ سے تو ہوا کا اخراج ہوگا لیکن وہ 20 فٹ کی کھڑکی کا جتنا وسعت ہے اتنی ہوا اندر نہیں آئے گی, اور 20 فٹ کی کھڑکی کے آگے اگر 30 فٹ کی جگہ کھلی ہو تو پھر انشاءاللہ ہوا کا گزر اتنا ہی پریشر سے ہوگا اور کوئی کمی محسوس بھی نہیں ہوگی. یہ ایک مثال دیا کرتے. تو آج تک 109 واز وہاں پر تقسیم ہوئے, 62 واز میرے ہاتھ میں, کتنی زخیم کتابیں, فیروز صاحب کو تو علمی ہے میرے خیال میں کروڑوں تک تقسیم ہو چکا, انگریزی, عربی اور دیگر, پشتو, سندھی, اور یہ چل رہا ہے, اور کسی جگہ بھی جہاں مفت تقسیم ہو رہی ہیں تو پیسوں کی کوئی کمی نہیں, کیونکہ امت کو جب فائدہ دینی نفع ہو رہا ہے تو وہ اپنے ثواب, اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب, خود اپنے لیے صدقہ جاریہ وہ اس میں لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا پیسہ بھی اس میں لگ جائے. اور حضرت نے اس کے لیے یہ بھی فرمایا کہ پیسے کے بارے میں, کیونکہ ہم لوگ چندہ وصول کرنے والے بھی تھے, دفتر میں بیٹھنے والے بھی تھے, تو حضرت نے فرمایا کوئی اگر 10,000 روپے چندہ دے اور کوئی 1 روپیہ چندہ دے تو تمہارے دل میں کسی ایک کے لیے زیادہ عزت اور احترام نہیں ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے وہ 10,000 دینے والے کا اس 1 روپے والے کی برکت سے قبول ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات دینے والے کی اخلاص اور نیت سے 1 روپیہ 1 پیسہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سب کا قبول فرما لے. تو بہرحال اس میں کسی کو شرم و حجاب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنا نہیں دے سکتے, ہمارے پیسوں سے تو ایک کتاب بھی نہیں چھپ سکتے, جس کو جتنی توفیق ہو. یہ کوئی چندے کی اپیل نہیں ہے, اپنا اپنا ثواب ہے جس کو، کیونکہ یہ بہرحال کام تو چل رہا ہے، کوئی انشاءاللہ رکے گا بھی نہیں. مواعظ اختر نمبر 62، اس کا عنوان حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، مولائے کریم کا عفو و کرم. مولائے کریم کا عفو و کرم، خطبہ ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، وقال تعالی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. ابھی آپ حضرات کو، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس بیان میں فرما رہے ہیں، ابھی آپ حضرات کو تینوں قل کا عمل بتایا گیا ہے. ایسے چھپ جاتا ہے. یعنی قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. یہ آخری تینوں قل جو تین دفعہ پڑھ لے، تو حضرت والا یہی فرما رہے ہیں کہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جو شخص انہیں صبح و شام تین مرتبہ پڑھے گا، وہ تمام مخلوق کے شر سے محفوظ رہے گا، چاہے وہ مخلوق انسان ہو یا جنات. سارے جہان کے مالک اور خلاق جس نے سانپ، بچھو، شیاطین اور ایسی تمام مخلوقات جو ہم کو اذیت پہنچا سکتی ہیں اپنی حکمت کے تحت پیدا کی، اسی نے ان کے شرور سے بچنے کے لیے یہ آیات بھی نازل فرما دی. دراز میں لال قلم لیا. اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی انہیں صبح و شام پڑھا کرتے تھے. سب سے بڑی چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل ہے. نبوت اور سنت نبوت پر چلنا خود ایک امتی کے لیے عظیم الشان انعام ہے. تو اسے بیک وقت دو نعمتیں ملیں، یعنی مخلوق کے شر سے حفاظت بھی، اور سنت نبویہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل اختیار کرنے کی توفیق بھی. میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درود شریف پڑھنے والے کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نام منہ سے نکلتا ہے، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو درود شریف ایسا مبارک وظیفہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نام مبارک منہ سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. اور درود شریف ہمیشہ قبول کیا جاتا ہے. قیامت کے دن درود شریف پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. تو مومن جو عاشق ہے اللہ اور اس کے رسول کا، تو عاشق کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی کی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اگر طبعاً نہ بھی ہو تو عقلاً ضرور ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. درود شریف پڑھنے سے ایک عاشق دو کریموں کے درمیان آ گیا. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے مائے میانے دو کریم. یہ شعر میرے شیخ پڑھا کرتے تھے کہ اے رب آپ بھی کریم ہیں اور آپ کا رسول بھی کریم ہے، سینکڑوں شکر ہے کہ ہم دو کریم کے درمیان میں ہیں. درود شریف پڑھتے ہی انسان دو کریموں کے بیچ میں آ جاتا ہے. جو کشتی دو کریم کشتیوں کے بیچ میں ہو وہ بھلا کیسے ڈوبے گی. اور کریم اسے کہتے ہیں جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے. جیسے ایک شخص اپنا گھٹیا سودا لیے بیٹھا ہے جسے کوئی نہیں خریدتا، وہ حالت نا امیدی میں ہے کہ ہائے میرا سودا تو کوئی خریدتا ہی نہیں. تو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک کریم شخص یہ دیکھ کر اس کا کھوٹا سودا خرید لیتا ہے اس کو کریم کہتے ہیں. ایک کریم شخص یہ دیکھ کر اس کا کھوٹا سودا بھی خرید لیتا ہے ایسے شخص کو کریم کہتے ہیں جو نالائق پر بھی فضل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اللہ کا رسول بھی کریم ہے. کوئی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگے تو صحیح، اگر کوئی بھیک کا پیالہ بھی نہ لے جائے تو پھر اس کا کیا علاج. لہذا تمام گناہوں سے ٹوٹا پھوٹا جیسا پیالہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جاؤ. دنیاوی لوگ تو اگر پیالے میں سوراخ ہو تو کہیں گے کہ اس میں کیسے دیں، جو بھی دیں گے گر جائے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسے کریم ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا دو کریموں کے درمیان ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی محروم نہیں رہتا. اگر پیالہ ٹوٹا پھوٹا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بدلنا بھی جانتے ہیں. کیسا عجیب جملہ ہے، اگر پیالہ ٹوٹا پھوٹا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بدلنا بھی جانتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ ہے، بڑی بات کیسے مانگیں، یہ تو اولیاء اللہ کے مانگنے کی چیز ہے. میں کہتا ہوں یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات تو وہاں چلتی ہے جو منہ بنانا نہ جانتا ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات تو وہاں چلتی ہے جو منہ بنانا نہ جانتا ہو، مگر جس نے ہمارا چھوٹا منہ بنایا ہے وہ اسے بڑا بھی کر سکتا ہے، آپ ان کے دربار میں امید لے کر جائیے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک غریب آدمی سے ہاتھی والے نے دوستی کر لی. غریب آدمی نے کہا کہ آپ مجھ سے دوستی تو کر رہے ہیں لیکن میرا دروازہ چھوٹا ہے، آپ کا ہاتھی اس میں کیسے آئے گا؟ اس فیل بان ہاتھی والے نے کہا کہ میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کا دروازہ خود بڑا بنا دیتا ہوں، میں تو چھوٹا نہیں بن سکتا لیکن دروازہ بڑا بنا سکتا ہوں. اسی طرح اللہ بڑے ہیں، چھوٹا بننا ان کی شان نہیں، لیکن چھوٹے یعنی نالائق کو لائق کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جس دل کا انتخاب کرتے ہیں اسے بڑا بنا دیتے ہیں. جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بحث جام جم دیکھتے ہیں. جس دل کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب فرما لیتے ہیں اس دل میں اپنی عظمتیں اور اخلاقی بلندیاں اور نہ جانے کیا کیا عطا کر دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کی گردشیں اور کائنات کی وسعت قلوب اولیاء کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں. یہ سارے جس وقت حضرت والا کا بیان ہوا کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جملے ابھی جیسے عطا ہو رہے ہیں. ایک ایک بیان میں 20-30 جملے ایسے ہوں گے کہ جیسے اسی وقت حضرت کے دل میں یہ جملے عطا ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات مضمون سوچ کر نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ بیان کرنا ہے، الا یہ کہ جیسے میں نے اس دن بتایا تھا تجلیات جذب کا وہ بیان اور عجیب معرکۃ العرا بیان جو چار جمعے تک مسلسل حضرت باقاعدہ اسی کے لیے ممبر پر تشریف لاتے رہے اور بیان کرتے رہے. پہلا بیان ختم ہوا، حضرت نے فرمایا کہ ابھی میرا مضمون ختم نہیں ہوا، اگلے جمعے پھر یہی بیان کروں گا. حضرت کا جب مضمون ختم ہوتا تھا حضرت فرماتے تھے کہ بس بھائی بادل آیا برس گیا، اب بادل جب برس جاتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے، اب میرا مضمون ختم ہو گیا تو میرا سینہ بھی ہلکا ہو گیا. لیکن ہر جمعے کو ان چار بیانات میں ہر جمعے کے بعد فرماتے تھے ابھی میرا مضمون ختم نہیں ہوا، کیونکہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، اگلے جمعے پھر بیان کروں گا، پھر اگلے جمعے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ بیان. اور فیروز بھائی تو گواہ ہیں اس کے کیسا عجیب بیان تھا، کیونکہ پورے واز میں جذب ہی جذب کے واقعات، حضرت بشپ شہابی رحمۃ اللہ علیہ کا جذب کا واقعہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جذب کا واقعہ، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، پھر تیسرے جمعے یہی، پھر چوتھے جمعے میں فرمایا کہ بس اب یہ مکمل ہو گیا تجلیات جذب. تو فرماتے ہیں کہ جس دل کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتے ہیں اس دل میں اپنی عظمتیں اور اخلاقی بلندیاں اور نہ جانے کیا کیا عطا کر دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کی گردشیں اور کائنات کی وسعت قلوب اولیاء کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، حضرت والا کی یہ نظمیں یہ غزلیات بھی جو اردو دان طبقہ ہے اور شعر و شاعری سے جو واقف ہیں, اور جب یہ طائب صاحب یا جو اچھی آواز سے پڑھنے والے پڑھا کرتے تھے تو اس وقت اس مجلس کا عجیب رنگ ہوتا تھا, لوگ جیسے باقاعدہ اچھل اچھل پڑھتے تھے, اس قسم کی مجلسیں ہوتی تھی. اور یہ اشعار بھی اللہ کا شکر دیکھنا نصیب ہوا کہ حضرت والا کی جیسے عادت تھی, میرے خیال میں کہ شاید ہی کبھی سفر اور حضر میں تہجد قضا ہوتی ہو, حالانکہ حضرت کا کبھی بھی نوافل پر اپنے مریدین کے لیے نوافل پر کبھی بھی زور نہیں رہا. فرماتے تھے بھائی میں تو ہر ایک کو رخصت دیتا ہوں, تہجد اگر 3 بجے اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے یا نیند میں کمی ہے یا تھک جاتے ہو تو ہرگز نہ پڑھو, وتر سے پہلے ہی 2 رکعت پڑھ لو تہجد کی نیت سے. تو اتنی آسانیاں دینے والا اس کو تقریباً جب بھی ہم نالائق کسی غرض سے استنجے کے لیے یا اور کسی بھی پیاس کے لیے اٹھ کے دیکھا تو حضرت کے کمرے کی لائٹ جل رہی, یا حضرت تہجد پڑھ کے جیسے یہ اشعار ایک ہی سال میں حضرت کے اوپر پورا دیوان تقریباً 1 سال کے اندر حضرت کے اوپر وارد ہوا, تو روزانہ حضرت کے اوپر جیسے کوئی ایک نظم وارد ہوتی تھی اور حضرت اس کو فوراً لکھ لیا کرتے تھے, اور ایسی وارد ہوتی تھی کہ بعض اوقات نوک پلک بھی درست نہیں کرنی پڑتی تھی. اور پھر فجر کے بعد فرماتے کہ آج رات کو یہ نظم یہ غزل ہوئی ہے, یہ اشعار ہوا, تو وہ وقت بھی دیکھا. یہ نظم بھی غالباً اسی دور کی ہے. ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کائنات, وسعت قلب عاشقاں عرض و سما سے کم نہیں. یہ نظم ہمارے بھائی رمضان صاحب بھی بہت عمدہ آواز سے پڑھتے ہیں, وہ نہ ہو تو کاشی بھائی سے انشاءاللہ کل پڑھوائیں گے. اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, گر تو قد سربرا گوئی دتا, حضرت فرماتے تھے کہ فارسی زبان میں آگ بھری ہوئی ہے, اور یہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا اشعار سے یہ جب حضرت پڑھتے تھے, گر تو قد سربرا گوئی دتا گر تو ماں ہو مہر را گوئی خفا خفا گر تو ماں ہو مہر را گوئی خفا گر تو کان ہو بہر را گوئی فقیر گر تو عرش ہو چرخ را گوئی حقیر. اے اللہ سرو کا درخت جس کی سدائی سے محبوب کے قد کو تشبیہ دی جاتی ہے, اے اللہ سرو کا درخت جس کی سدائی سے محبوب کے قد کو تشبیہ دی جاتی ہے, گر تو قد سرو را گوئی دتا. سارے شعرا اپنی شاعری میں سرو کی درخت کی سدائی کو بطور حسن محبوب کے استعمال کرتے ہیں. تو اے اللہ اگر آپ سرو کے سیدھے درخت سے کہہ دیں کہ تو ٹیڑا ہے, گر تو قد سرو را گوئی دتا, آپ سرو کے سیدھے درخت سے کہہ دیں کہ تو ٹیڑا ہے تیرے اندر کجی ہے, اور گر تو ماں ہو مہر را گوئی خفا, سورج و چاند سے کہہ دیں کہ تم میں کوئی روشنی نہیں, تم بے نور ہو, تمہارے چہرے پھیکے ہیں. گر تو کانو بہر را گوئی فقیر, اگر آپ سونے کی کانوں اور کروڑوں کا موتی رکھنے والے سمندروں کو فقیر کہہ دیں کہ تم قلاش ہو, گر تو عرش ہو چرخ را گوئی حقیر. اگر آپ سونے کی کانوں اور کروڑوں کا موتی رکھنے والے سمندروں کو فقیر کہہ دیں کہ تم لوگ قلاش ہو, بھک منگے ہو, محتاج ہو, تمہاری کوئی حقیقت نہیں. یہ مولا روم کا مضمون ہے, مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ درد انگیز مضمون جو سننے والوں پر زلزلہ طاری کر دے, یہ مولا روم کا مضمون ہے. یہی وہ یہی مثنوی مولانا روم ہے جو حضرت اپنے شیخ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کو سنایا کرتے تھے. 20-22 سال کے حضرت کی عمر, نوجوانی, 70-80 سال کے بوڑھے حضرت پھلپوری, اتنا بڑا عالم جس کو حضرت تھانوی, ان کے شیخ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دار العلوم دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے مقرر کیا تھا. اتنے بڑے شیخ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ایک، ان کے سامنے حضرت والا کا درد دل دیکھیے کہ 20-25 سال کا نوجوان اپنے شیخ کو مثنوی مولانا روم سنا رہا ہے اور اس کی تشریف فرما رہے ہیں، اور حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری. کئی گھنٹے تک حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ کو اشعار سنائے اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس موقع پہ حضرت پڑھا کرتے تھے، وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، وہ چشم ناز بھی آج نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائی غم. چلو دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، چلو دیار دار سے ہو کر گزر چلیں. دار کہتے ہیں پھانسی کو، یعنی پھانسی کے راستے، یعنی اللہ کے راستے میں موت، اس سے مراد جہاد، کہ اللہ کے راستے میں جان دے دیں، اس راستے سے ہو کر اللہ تک پہنچ جائیں. سنتے ہیں کہ اس طرف سے مسافت رہے گی کم. تو یہ مولائے روم کا مضمون ہے، حضرت فرماتے ہیں. اور یہ مولائے روم کیسے بنے؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مولوی، مولانا روم کا نام پہلے مولوی رومی تھا. فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، بعد میں مولائے روم بن گئے، ہر ایک کے آقا بن گئے. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. یہ جلال الدین پہلے ملا رومی تھا، لیکن شمس الدین تبریزی کی صحبت سے کہاں پہنچا. انڈے میں کوئی جان نہیں ہوتی، لیکن مرغی کے پروں پہ حضرت کی یہ باتیں یاد اس وقت سنا کرتے تھے، آج آنسو بہانے کی بھی تلافی نہیں ہوتی. بس دعا فرمائے اللہ تعالی کو. اللہ آپ کریم ہیں، ہم نالائق ہیں. اللہ اپنے دین کی ٹوٹی پوٹی خدمت جو بھی آپ لے لیں، اللہ اپنے کرم سے لے لیجئے، اس کو قبول بھی فرما لیجئے. اللہ اپنے محبوبین کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے. اللہ ہم کسی قابل، آپ اپنے کرم سے قبول فرما لے. جہاں جہاں حضرت والا کے درد دل کا کام ہو رہا ہے، اللہ خوب خوب کام لے لے ان سے. اللہ خوب برکت عطا فرما. اللہ ان کی جانوں میں، ان کے مالوں میں، ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرما. اللہ ربنا کچھ مواعظ تقسیم ہوں گے، جن کے پاس نہ ہوں وہ لے لیں، اور جو حضرات خواتین کے ساتھ آئے ہیں وہ برائے مہربانی جلدی چلیں تشریف لے جائیں.